بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. رواه أبو داود والترمذي. وبالسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، وحشرنا في زمرته ومحبيه يوم القيامة، قال: باب قول الله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. اللہ تعالی شأنہ کا بہت بڑا فضل ہے اور بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کی شہر آفاق کتاب الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ، جو صحیح البخاری سے مشہور ہے، اس کی تکمیل کے موقع پر ہم سب کو شرکت کی سعادت نصیب فرمائی. بخاری شریف کے جلسے ہوتے ہیں، اور لوگ ان جلسوں میں دعا کی قبولیت کی لالچ میں چلے جاتے ہیں. اس لیے کہ بزرگوں کا سال ہر سال کا تجربہ ہے کہ اختتام بخاری شریف پر جو دعائیں کی جاتی ہیں وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. اس لیے لوگ ختم بخاری شریف کے جلسوں میں اپنی خود غرضی کو سامنے رکھ کر چلے جاتے ہیں کہ جائیں گے، دعائیں قبول ہوتی ہے تو میرا فلاں مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا، فلاں مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا. یہ بھی ٹھیک ہے کہ کم سے کم بخاری شریف کے ساتھ اتنا تعلق تو ہے عقیدت کا، یہ بھی قابل تعریف چیز ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارا بخاری شریف سے تعلق بس اس حد تک ہی ہے. احادیث شریفہ اور قرآنی آیات کی جو قدر و قیمت مسلمانوں کے دلوں میں ہونی چاہیے وہ نہیں ہے، یہ افسوس کی بات ہے. اس پر جتنا افسوس کیا جائے کم ہے، اس پر جتنا رویا جائے کم ہے، اس پر جتنے شکوے کیے جائے کم ہے. اور قرآن مجید اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا جو ذخیرہ ہے یہی علم کا سر چشمہ ہے. تو ان دونوں کی قدر نہ ہونے کی وجہ سے علم کی قدر نہیں، اور علم کی قدر نہ ہونے کی وجہ سے اہل علم کی قدر نہیں، علم سے تعلق رکھنے والوں کی قدر نہیں، نہ طلبہ کی نہ علماء کی. اور علم کی قدر نہ ہونے کی وجہ سے علم کے مراکز مدارس کی بھی قدر نہیں، مکاتب کی بھی قدر نہیں. اس لیے اس مبارک جلسے کی وساطت سے میری سب سے پہلی اپیل آپ سب دوستوں سے، میری ماؤں سے، بہنوں سے، میرے دوستوں سے، میری بیٹیوں سے یہ ہے کہ اپنے دل میں علم نبوت کی قدر پیدا کریں. یہ اتنی قدر والی چیز ہے، یہ اتنی قیمت والی چیز ہے کہ ایک ایک حدیث کے لیے جنہوں نے حدیثوں کی قدر پہچانی تھی وہ ایک ہی حدیث کے لیے ہزاروں میل کا سفر کرتے تھے. ایک ایک حدیث کے لیے غریب الوطنی کو اختیار کرتے تھے، گھر بار کو چھوڑ کر، ماں باپ کو چھوڑ کر بستی سے چلے جاتے تھے اور در در کی ٹھوکریں کھاتے تھے اور بلاد اسلامیہ میں ایسی کوئی جگہ نہیں چھوڑتے تھے جس کے بارے میں انہیں یہ پتا چلتا تھا کہ اس جگہ پر کوئی ایسا شخص رہتا ہے جس کا سینہ میرے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا خزینہ ہے، مگر یہ کہ وہاں جاتے تھے. اس کے لیے سمندر عبور کرنا پڑتا تھا تو سمندر عبور کرتے تھے، اس کے لیے بیابان جنگلوں سے گزرنا پڑتا تھا تو بیابان جنگلوں سے گزرتے تھے، اس کے لیے جان کو خطرے میں ڈالنا پڑتا تھا تو جان کو خطرے میں ڈالتے تھے، اس کے لیے بھوک برداشت کرتے تھے، پیاس برداشت کرتے تھے، سفر کی صعوبتوں اور مشقتوں کو برداشت کرتے تھے، اس کی خاطر پرائے ملک میں، دوسرے ملک میں جہاں کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی دوست نہیں، ایک حدیث کی خاطر پورے ایک سال کا قیام کرتے تھے، ایک حدیث کی خاطر. اس لیے کہ استاد جس کے پاس حدیث حاصل کرنا چاہتے تھے اس کی زبان سے یہ بات نکل گئی کہ واللہ لا احدثنک بہ سنتن، خدا کی قسم میں تجھے یہ حدیث ایک سال کے بعد ہی سناؤں گا، ایک حدیث. تو ان کے دل میں یہ خیال نہیں آتا تھا کہ بھئی ایک ہی تو حدیث ہے، یہ نہیں سنائیں گے تو کسی اور سے سن لیں گے. اور حدیثوں کا ذخیرہ تو بہت بڑا ہے، اس حدیث کو سننے کے بعد بھی تو بہت ساری ایسی حدیثیں ہوں گی جو مجھ تک نہیں پہنچے گی، اس میں کیا ہو گیا؟ نہیں، مجھے یہ معلوم ہو گیا کہ ان کے پاس ایک وہ حدیث ہے جو میرے پاس نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ مجھے کسی اور کے پاس نہ ملے، کوئی حرج نہیں. ایک سال تک قیام کیا، ایک سال تک، اور پورے ایک سال کے بعد استاد کو
یاد دہانی کرا کر وہ حدیث حاصل کی اور اس کے بعد دوبارہ گھر لوٹے.
جو قدر کرنے والے لوگ تھے انہوں نے حدیثوں کو حاصل کرنے کی خاطر سفر کیے, مشقتیں برداشت کی, اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ جب پانی نہیں ملا اور پیاس کی وجہ سے موت سر پر منڈلانے لگی تو پیاس بجھانے کے لیے اور اپنی جان بچانے کے لیے اپنا خود کا پیشاب پیا. ایسے بڑے محدث گزرے ہیں, خود وہ بیان کرتے ہیں کہ حدیث کی طلب میں جب میں چکر لگا رہا تھا بلاد اسلامیہ کا اور ایک مرتبہ ایک ایسی جگہ سے میرا گزر ہوا کہ وہاں پانی کا نام و نشان نہیں, اگر میں اپنا پیشاب نہ پیتا تو میری جان چلی جاتی, تو میں پیشاب پینے پہ مجبور ہو گیا. نیک اعمال سے فتنے دور ہوتے ہیں, نیک اعمال سے شر دور ہوتا ہے, نیک اعمال سے اللہ کی طرف سے جو عذاب اتر رہا ہوتا ہے وہ رکتا ہے نیک اعمال سے. اسی لیے تنگی میں مصائب کے موقع پر رجوع الی اللہ کے لیے کہا جاتا ہے. تو علماء محققین فرماتے ہیں کہ رحلات کی برکت سے, رحلات, رحلات کس کو کہتے ہیں؟ محدثین حدیث کی طلب میں جو سفر کرتے ہیں انہیں رحلات کہا جاتا ہے, خاص اسفار کہ حدیث کی خاطر. تو ان کا حدیثوں کو حاصل کرنا, حدیثوں کو لکھنا, حدیثوں کو پڑھنا, اس پر عمل کرنا, دوسروں کو پڑھانا, یہ تو بہت دور کی بات ہے. ان کا یہ عمل, یہ سفر رحلہ, یہ عند اللہ اتنا مقبول ہے کہ بڑے بڑے محققین علماء یہ فرماتے ہیں کہ رحلات کی برکت سے اللہ تعالی آسمان سے اترنے والے عذاب کو روک دیتے ہیں. آج ہی ہماری جامع مسجد زکریہ میں الخیر اکیڈمی کے تحت چلنے والے بنات کے مدرسے کا جو اختتام بخاری شریف ہے, یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے, یہ معمولی چیز نہیں ہے. اس کی قدر میرے بھائیوں پہچانو اور قدر دل میں بٹھاؤ. آج ایک بہت بڑا کارنامہ انجام پا رہا ہے, بہت بڑا کارنامہ. آٹھ بچیوں نے عربی اول سے شروع کیا اور بڑی محنت سے آج بخاری شریف کی تکمیل کر رہی ہے. اور یہ جو آٹھ بچیاں ہیں پتا نہیں کس کس خاندان سے ہوں گی, اور وہ خاندان والے اگر اپنا پس منظر دیکھے جیسے میں اپنا پس منظر دیکھتا ہوں کہ گجرات کے ایک بہت چھوٹے سے گاؤں بھوریا میں ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوا, غریب گھرانے میں پیدا ہوا, پورے گاؤں میں جہالت عام تھی, اور پھر اسی گاؤں میں دس سال کی عمر تک پلے بڑے ہوئے, وہاں سے پھر انگلینڈ آئے اور انگلینڈ کے مسجد نور کے مکتب میں ہم نے پڑھا, اور پھر دارالعلوم بری میں اللہ تعالی شانہ نے اپنے فضل و کرم سے پہنچایا, وہاں اچھے اساتذہ ملے, انہوں نے تربیت کی, انہوں نے پڑھایا. تو میں خود اپنے بارے میں سوچتا ہوں کہ کہاں میں اور کہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں. یعنی ان کو سمجھنا اور آگے کسی اور کو پڑھانا یہ تو بہت بعد کی باتیں, صرف یہ کہ دور حدیث تک پہنچ جانا, دور حدیث تک پہنچ جانا. یہ جو آٹھ بچیاں آج فارغ ہو رہی ہیں ان گھرانوں میں آج علم آ رہا ہے. کتنے گھرانے, ان آٹھ میں سے کچھ بچیاں ایسی ہوں گی کہ جن کے خاندان میں یہ پہلی بچی ہوگی جو عالمہ ہو رہی ہوگی. کتنی خوش نصیبی ہے ان خاندانوں کے لیے کہ ان بچیوں نے پوری بخاری شریف پڑھی, پوری بخاری شریف, اور پھر مسلم شریف پڑھی, ترمذی شریف پڑھی, ابو داؤد شریف پڑھی, ابن ماجہ شریف, نسائی شریف, اس سے پہلے مشکات شریف, جلالین شریف, اس سے پہلے ریاض الصالحین, پھر فقہ کی کتابیں, ادب کی کتابیں, پتہ نہیں کیا کیا پڑھا. طلب علم میں ان کا کتنا وقت گزرا, کتنے گھنٹے گزرے. اسے ہم کیوں کارنامہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں؟
اسے ہم کیوں اچیومنٹ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے؟ اچیومنٹ ہی نہیں بہت بڑا اچیومنٹ، بگ اچیومنٹ. ایک شخص ڈاکٹر بنتا ہے وہ بہت بڑا اچیومنٹ سمجھا جاتا ہے، لوئر بنتا ہے وہ بہت بڑا اچیومنٹ سمجھا جاتا ہے، تو ایک بچہ عالم بنتا ہے، ایک بچی عالمہ بنتی ہے، اسے اچیومنٹ کیوں نہیں سمجھا جاتا؟ اور وہ جو ڈاکٹر بن رہا ہے یا لوئر بن رہا ہے، اس کے سامنے تو ایک غرض ہے کہ میں اگر ڈاکٹر بنوں گا تو مجھے یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا. یہ بچیاں اور یہ بچے جو علمیت پڑھ رہے ہیں ان کے سامنے کچھ نہیں، ایمان بالغیب کو سامنے رکھ کر کے یہ پڑھتے ہیں کہ آخرت میں ملے گا، آخرت میں ملے گا. اس لیے کہ وہ دائیں بائیں آگے پیچھے علماء کے دنیاوی حالات کو دیکھتے ہیں، تو دنیاوی حالات کو دیکھ کر انہیں تو کوئی ایسی غرض نظر نہیں آتی جس کے لیے پڑھا جائے. دنیاوی اعتبار سے تو انہیں کوئی ایسی غرض نظر نہیں آتی کہ بھائی اس مسجد کے امام صاحب کی اتنی بڑی تنخواہ ہے تو میں عالم ہو جاؤں گا تو مجھے بھی اتنی بڑی تنخواہ ملے گی. فلاں صاحب عالم بنے تو عالم بننے کے بعد اس پروفیشن میں انہوں نے 10 سال 15 سال 20 سال گزارے تو دیکھو وہ فلاں پوش ایریا کے اندر بہت بڑا مکان لے کر کے اس میں رہ رہے ہیں، ان کے پاس ایسی گاڑی ہے. قوم ان کے لیے پلکیں بچھاتی ہے، عزتیں کرتی ہے، تو بہت عزت ہے اس میں. طالب علموں کو جب وہ علماء کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں تو نہ عزت نظر آتی ہے نہ مال نظر آتا ہے، اور دنیا میں انسان جب کچھ کرتا ہے تو انہی دو مقاصد کے پیچھے نظر کرتا ہے کہ مجھے یا تو مال ملے گا یا شہرت ملے گی، مال یا شہرت، فیم یا ویلتھ، انہی دو کاموں کے لیے لوگ قربانیاں دیتے ہیں. لیکن اس کے باوجود اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اپنے دین کی حفاظت کی خاطر ان ہمارے نوجوان بچوں کے، بچیوں کے دلوں میں نہ مٹنے والی بھوک اور نہ بجھنے والی پیاس پیدا فرماتے ہیں، اور کچھ بھی ہو جائے وہ پڑھتے ہیں، اور ہر مدرسے کے اندر ویٹنگ لسٹ ہے. یہ فل ٹائم مدرسوں میں بھی ویٹنگ لسٹ، مکاتب میں بھی ویٹنگ لسٹ. یہ ماں باپ کی بھی بڑی قربانی ہے اور بچوں کی بھی بڑی قربانی ہے، بہت بڑا اچیومنٹ ہے. میں مبارکباد دیتا ہوں ان خاندانوں کو جن خاندانوں کی بچیاں آج اسلامک الخیر اکیڈمی کے تحت چلنے والی مدرسے سے فارغ ہو رہی ہیں. میں مبارکباد دیتا ہوں ان خاندانوں کو جن کی بچیاں، جن کے بچے مدارس میں حدیث اور تفسیر پڑھ رہے ہیں. میں مبارک دیتا ہوں ان خاندانوں کو جن خاندانوں میں حدیث کی اور قرآن کی یہ مبارک دولت گھر میں آئی ہے، بہت مبارک ہے آپ کو. اس سلسلے میں میں صرف ایک واقعہ عرض کروں گا. مامون رشید، ہارون رشید کے بیٹے، علم دوست تھے، حدیث کا شغف بھی تھا، اور علماء سے بہت انس، بہت تعلق، بہت محبت. ان کے دربار میں ایک محدث حضرت یحییٰ ابن اقسم رحمہ اللہ تعالی بیٹھے ہوئے تھے، گفتگو ہو رہی تھی اور علمی گفتگو خوب ہوتی تھی. تو مامون رشید نے پوچھا کہ من اعز الناس، شیخ مجھے یہ بتلاؤ کہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ حضرت یحییٰ ابن اقسم رحمہ اللہ تعالی نے تھوڑی دیر سوچا اور سوچنے کے بعد فرمایا کہ امیر المومنین، میری نظر میں لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والے آپ ہیں، میری نظر میں لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والے آپ ہیں. یہ چاپلوسی نہیں تھی، یحییٰ ابن اقسم رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے متقی محدث ہیں، چاپلوسی نہیں تھی. یہ کیا تھا؟ غور کیا انہوں نے اور غور کر کے اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ مملکت اسلامیہ کے امیر المومنین، تو پوری رعیت کی دیکھ بھال اس وقت ان کے ذمے ہے. تو کتنا بڑا نیکی کا کام، یتیموں کا خیال رکھتے ہیں، بیواؤں کا خیال رکھتے ہیں، پھر جتنے اوقاف ہیں، مساجد ہیں، مدارس ہیں، ان کا یہ خیال رکھتے ہیں، پھر علماء کے وظیفے یہ جاری کرتے ہیں. تو اس اعتبار سے یہ کہا کہ جو کام اللہ آپ سے اس وقت لے رہا ہے امت مسلمہ کی خدمت کا، یہ کام تو کسی سے نہیں لے رہا ہے. آپ دنیاوی راحت کے لیے بھی سبب بن رہے ہیں اور دینی ترقی کے لیے بھی سبب بن رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والے آپ ہیں. تو مامون نے کہا کہ غلط, مامون رشید نے کہا کہ غلط. اور پھر مامون نے یہ کہا کہ سب سے زیادہ عزت والا وہ شخص ہے جو کسی مسجد یا مدرسے کے کونے میں بیٹھ کر 8-10 طلبہ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان کہہ کر حدیثیں بیان کرتا ہے. مامون رشید تو حضرت یحیی ابن اقسم رحمہ اللہ تعالی کو تعجب ہوا اور انہوں نے کہا کہ امیر المومنین آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ایک مسجد کے کونے میں, مدرسہ کے کونے میں بیٹھنے والا ایک مدرس جو حدثنا فلان ان فلان کہہ کر حدیث بیان کر رہا ہے وہ سب سے زیادہ عزت والا. آپ کا تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی کے خاندان سے ہے, چچا کے خاندان سے ہے. آپ اتنی بڑی خدمت انجام دے رہے ہیں. تو مامون نے جواب میں یہ کہا کہ نعم وہی حق, نعم وہی حق, افسوس ہے تجھ پر. جی ہاں میں نے جو کہا وہی ہے, میں نے جو کہا وہی ہے کہ سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ لئن اسمہ مقترن باسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, اس لیے کہ یہ حدیث پڑھانے والے کا نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ ملا ہوا ہے. اس کا نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملا ہوا ہے. یہ ہماری جو آج بچیاں فارغ ہو رہی ہیں, یہ دورے حدیث میں آنے کی برکت سے ان کا نام بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل گیا. اب یہ بچی ہماری 16 سال, 18 سال, 19 سال, 20 سال, 21 سال کی یہ جو بچیاں ہیں آج, عمر ہی کیا ہوتی ہے, اور پھر عورت ذات, یہ بچی کسی جگہ پر بیٹھ کر یہ کہہ سکتی ہے کہ مجھ سے میرے استاد نے یہ حدیث بیان کی اور ان کے سامنے ان کے استاد نے بیان کی اور ان کے سامنے ان کے استاد نے بیان کی اور ان کے سامنے ان کے استاد نے, یہاں تک کہ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر کہے گی کہ ان کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد بیان فرمایا. یہ جو تعلق ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ, یہ جو کنیکشن, یہ کنیکشن میں کہتا ہوں کہ جب کوئی بچہ یا بچی دورے حدیث میں آ جاتے ہیں تو یوں سمجھو کہ پلگ جو ہے وہ ساکٹ میں لگ گیا, پلگ ساکٹ میں لگ گیا. جنریٹر تو مدینہ منورہ میں ہے, اب یہ پلگ ساکٹ میں لگ گیا, اب یہ بلب کتنا چمکتا ہے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں, کتنا اور کب تک چمکتا رہے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. یہ بجھے گا نہیں, اب یہ بجھے گا نہیں. لئن اسمہ مقترن باسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آگے فرمایا مامون رشید نے کہ نحن نموت ونفنا, ہم مر جائیں گے فنا ہو جائیں گے, اور یہ جو ہے جس کا نام وہاں مل گیا ہے لا یموتو ولا یفنا ابدا, یہ نہ کبھی مرے گا نہ کبھی فنا ہوگا. یہ بخاری شریف کی سند میں ابھی نام آئے گا احمد ابن اشکاب, نام آئے گا محمد ابن فضیل, نام آئے گا عمارۃ ابن القعقاع, نام آئے گا ابو زرعہ, نام آئے گا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مجمعین. ان میں سے کتنے ایسے بزرگان دین ہیں اور کتنی ایسی شخصیتیں ہیں کہ ان کا نام جب علماء کے سامنے لیا جاتا ہے تو علماء بھی ان کے احوال سے واقف نہیں کہ احمد ابن اشکاب کون ہے, یہ کہاں پیدا ہوئے تھے, کہاں ان کا انتقال ہوا, کتنی عمر پائی, ان کا مقام کیا تھا, نہیں جانتے. احمد ابن اشکاب کون ہے, محمد ابن فضیل کون ہے, عمارہ ابن قعقاع کون ہے, لیکن ان کا نام مٹ نہیں سکتا, اس لیے کہ یہ سند میں آ گئے. ان کا نام قیامت تک رہے گا, یہ مٹ نہیں سکتا. اس لیے میرے بھائیوں, علم کی، حدیث کی، قرآن کی، علم کے مراکز، مدارس کی، مکاتب کی، ان مراکز میں پڑھانے والے محدثین، مفسرین، فقہا، معلمین، معلمات، مکاتب میں پڑھانے والے اساتذہ، استانیاں، جہاں یہ علم پڑھایا جاتا ہے، مدارس، مکاتب، ان سب چیزوں کی اپنے دلوں میں عظمت پیدا کرو اور ان کے لیے محبت رکھو. کچھ نہ کر سکو تو یہ دعا اہتمام سے کیا کرو کہ اللہ آپ کے بھیجے ہوئے علم سے تعلق رکھنے والی جتنی چیزیں دنیا میں ہیں ان سب کی حفاظت فرما اور ان سب کو ترقی عطا فرما. بس اتنا کر لیا کرو، اتنا کر لیا کرو. اللہ تعالی شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے، ان جلسوں کی اور ان کاموں کی قدردانی کی توفیق عطا فرماوے. واقعی مولانا مبارک صاحب بھی قابل صد مبارک باد ہیں، ان کے یہاں پڑھانے والی استانیاں اور ان کے یہاں پڑھنے والی بچیاں، ان بچیوں کے ماں باپ، اور پھر جن جن حضرات نے اس ادارے کے ساتھ تعاون کیا، سب قابل صد مبارک باد ہیں. اور جو لوگ بھی جن دینی کاموں میں حصہ لیتے ہیں، جن علمی مراکز کی خدمت کرتے ہیں، وہ سب قابل صد مبارک باد ہیں. یہ سب لوگ میرے بھائیو ہمارے سر کے تاج ہیں، ہمارے سر کے تاج ہیں، ان کے سامنے ہمیں پلکیں بچھانی چاہیے. محدث ہارون رحمہ اللہ تعالی نابینا تھے، چلے گئے ہارون رشید کے یہاں. جیسا باپ ویسا بیٹا، ہارون رشید کے دل میں بھی علماء کی بہت عظمت تھی. کھانے سے فارغ ہوئے، کھانے سے فارغ ہوئے اور ہاتھ دھلائے جا رہے تھے محدث ہارون کے. تو ہاتھ دھلائے جا رہے تھے، تو جب ہاتھ دھونے سے فارغ ہونے کے قریب تھے تو ہارون رشید نے پوچھا کہ آپ کو معلوم بھی ہے کہ آپ کو کون ہاتھ دھلا رہا ہے؟ تو کہا کہ نہیں، تو کہا میں خود دھلا رہا ہوں، خود دھلا رہا ہوں، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ کے سینے میں میرے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں. یہاں درجنوں خدام کھڑے ہیں لیکن میں نے انہیں یہ خدمت انجام دینے سے روکا، یہ کام میں نے خود کیا. امیر المومنین ہارون رشید وہ ہاتھ دھلا رہے ہیں ایک مولوی کی، ایک مولوی کے ہاتھ دھلا رہے ہیں، ایک عالم کی خدمت کر رہے ہیں. کیوں؟ اس سے کہ وہ اس مولوی اور اس عالم کی قدر کو جانتے تھے. یہ حدیث کا حامل ہے، یہ قرآن کا حامل ہے. اللہ تعالی شانہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. یہ جو ترجمت الباب ہے یہ بخاری شریف کا آخری باب ہے. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کے ابواب جو ہیں وہ بڑے دقیق ہوتے ہیں، اور حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی اپنے تراجم کی وجہ سے بہت مشہور ہوئی. چنانچہ یہ مقولہ مشہور ہے کہ فقہ البخاری فی تراجمی ہی. اس کے دو مطلب علماء نے بیان کیے ہیں. ایک مطلب تو یہ ہے کہ جو حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کے فقہی رجحان اور فقہی مسلک کو جاننا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ تراجم بخاری کو دیکھے. تو فقہ البخاری، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا فقہی رجحان فی تراجمی ہی، آپ کے تراجم میں ہے کہ آپ شافعی ہیں، آپ حنفی ہیں، آپ حنبلی ہیں، آپ مالکی ہیں، یا یہ کہ مجتہد مطلق ہے اور اس مسئلے میں امام شافعی کی طرف رجحان ہے، اس مسئلے میں فلاں کی طرف رجحان ہے، اس مسئلے میں فلاں کی طرف رجحان ہے، اس مسئلے میں تفرد ہے. اگر کوئی جاننا چاہے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے تراجم کو دیکھے. اور دوسرا مطلب اس کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شان تفقہ کو اگر کوئی سمجھنا چاہے تو وہ ان کے تراجم کو دیکھے. اعلی درجے کی شان تفقہ اللہ تعالی شانہ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمائی تھی. چنانچہ علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شارحین بخاری نے، شارحین بخاری نے اب تک تراجم ابواب کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے وہ تخمینات ہیں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی مراد تک بہت سی جگہوں پر ابھی بھی شارحین پہنچ نہیں پائے ہیں. اور علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کاش کہ علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ قلم اٹھاتے. اور فرماتے ہیں کہ اگر علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ تراجم بخاری پر قلم اٹھاتے تو امت کو نایاب علمی موتی ملتے ان تراجم کی برکت سے. علامہ ابن خلدون رحمہ اللہ تعالی نے اپنی تاریخ کے مقدمے میں یہ لکھا ہے کہ لقد سمعت کثیرا من مشائخنا, میں نے ہمارے مشائخ میں سے بہت سو کو یہ کہتے ہوئے سنا, شرح هذا الكتاب دین علی الامۃ. علامہ ابن خلدون رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سے مشائخ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف کا تحفہ جو امت کو دیا اس کا قرضہ امت پر باقی ہے, اس کا قرضہ امت پر باقی ہے. امام بخاری نے تو ہمارے لیے بہت محنت کر کے یہ بخاری شریف ہمیں دے دی, کل 600,000 حدیثوں کو جمع کیا, بلاد اسلامیہ ممالک اسلامیہ کے کونے کونے تک پہنچے, 1,080 محدثین کی خدمت میں جا کر زانوئے تلمس طے کیا اور ان سے 600,000 حدیثیں جمع کی, اور 600,000 حدیثیں ازبر یاد سند کے ساتھ اور متن کے ساتھ. ان 600,000 حدیثوں میں سے 100,000 اعلی درجے کی جو عمدہ عمدہ صحیح حدیثیں تھیں انہیں چھانٹ کر نکالا, اور پھر ان 600,000 حدیثوں میں سے ٹھوک بجا کر 7,297 حدیثوں کو منتخب کر کے بخاری شریف ہمارے سامنے پیش کی. اور اس میں بھی یہ اہتمام کیا کہ ان 100,000 حدیثوں میں سے بہت غور و فکر کے نتیجے میں جب دل کو یہ اطمینان ہوا کہ میں نے جو کڑی شرطیں مقرر کی ہیں بخاری شریف میں کسی حدیث کو لینے کے لیے, یہ حدیث ان شرطوں پر پوری اترتی ہے اور اسے اپنی کتاب میں مجھے لینا چاہیے, یہ فیصلہ کرنے کے بعد آپ نے غسل فرمایا, غسل کر کے 2 رکعت استخاری کی نماز پڑھی, اور 2 رکعت استخاری کی نماز کے بعد پھر جب انشراح اور اطمینان ہوا تب اس حدیث کو لیا. تو 7,297 حدیث ہے, یعنی 7,297 مرتبہ غسل فرمایا اور 7,297 مرتبہ 2 رکعت صلاۃ الاستخارہ کی پڑھی. اور پتہ نہیں وہ کتنی حدیثیں ہوں گی جن کو بخاری شریف میں لینے کے لیے غسل کیا ہوگا, 2 رکعت صلاۃ الاستخارہ کی پڑھی ہوگی اور قلب کو انشراح نہیں ہوا ہوگا. یہ 2 رکعت الگ, یہ غسل الگ, اور پھر یہ تراجم ابواب, جتنے تراجم ہیں, جیسے یہ آخری چیپٹر ہے باب القول اللہ ونضع الموازین القسط, ان میں سے ہر چیپٹر کو لکھنے سے پہلے 2 رکعت استخارہ کی نماز پڑھی, یعنی ذہن میں ایک آیا ٹائٹل کہ مجھے یہ ٹائٹل لکھنا چاہیے, مجھے یہ بخاری شریف میں اس ٹائٹل کو جگہ دینی چاہیے, اس مسئلے کا مجھے استنباط کرنا چاہیے, امت کے سامنے مجھے یہ پیغام پہنچانا چاہیے. تو جب ذہن میں وہ ٹائٹل آتا تھا تو 2 رکعت صلاۃ الاستخارہ کی پڑھتے تھے, جب اطمینان ہوتا تھا اس کے بعد 2 رکعت استخارہ کی نماز پڑھتے تھے, اور اس کے بعد جب اطمینان ہوتا تھا تو درج کرتے تھے. تو 7,297 2 رکعت ہیں وہ, اور یہ پتہ نہیں درجنوں ابواب ہیں, یہ 2 رکعتیں اور. اس قدر اہتمام فرمایا, تقوی اعلی درجے کا, متقی پرہیزگار عبادت. فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن مجھے اللہ تعالیٰ غیبت کے بارے میں نہیں پوچھیں گے, اس لیے کہ میں نے زندگی میں کسی کی غیبت کی ہی نہیں ہے. آپ کے والد یہ فرماتے ہیں انتقال کے وقت کہ میں بہت مال چھوڑ کے جا رہا ہوں, تاجر سے مال چھوڑ کے جا رہا ہوں, اس میں 1 پیسہ حرام کا تو ہے ہی نہیں, شبہ کا بھی نہیں ہے. ایسی پاکیزہ کمائی سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت ہوئی, پاکیزہ کمائی سے تربیت, باپ بھی بہت نیک اور اعلی درجے کے محدث, وہ بھی محدث. اور حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی بچپن سے نیکی, اور اللہ تعالی شانہ نے انہیں منتخب کیا تھا حدیث کی خدمت کے لیے, حدیث کی خدمت کے لیے. ابراہیم حربی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ خلق ابو داؤد للحدیث فی الدنیا وللجنۃ فی الآخرۃ. اللہ تعالی شانہ نے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کو پیدا کیا دنیا میں حدیث کی خدمت کے لیے اور آخرت میں جنت میں مزے لینے کے لیے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہی حال, چنانچہ خود فرماتے ہیں الہم تو حفظ الحدیث وانا فی المکتب, ابھی تو میں مکتب میں پڑھ رہا تھا کہ اللہ تعالی شانہ نے میرے دل میں یہ داعیہ پیدا کیا کہ مجھے حدیثوں کو یاد کرنا چاہیے. پوچھا کہ کیا عمر تھی آپ کی اس وقت, تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 10 یا 11 سال, 10 یا 11 سال کی عمر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیثوں کو یاد کرنا شروع کیا. اور 16 سال کی جب عمر ہوئی آپ کی, 6 سال میں بخارا اور بخارا کے گرد و نواح میں جتنے محدث تھے ان سب محدثین کی خدمت میں جا کر ان کے سینوں میں جو کچھ حدیث کا ذخیرہ تھا وہ سارا منتقل کر چکے تھے اپنے سینے میں. پھر 16 سال کی عمر میں اپنی والدہ اور اپنے بڑے بھائی احمد کے ساتھ حج کے لیے تشریف لے گئے, اور والدہ کو اور اپنے بھائی احمد کو واپس بخارا بھیج دیا اور خود نکل گئے حدیث کی طلب میں, کبھی مدینہ تو کبھی بصرہ تو کبھی بغداد تو کبھی نیساپور تو کبھی سمرقند, کوئی ملک نہیں چھوڑا, کوئی شہر نہیں چھوڑا, اور اگر ضرورت پڑی تو ایک ایک شہر میں بار بار گئے. فرماتے ہیں کہ میں خود شمار نہیں کر سکتا, حافظہ تو بہت قوی تھا, کہتے ہیں کہ میں خود شمار نہیں کر سکتا کہ میں بصرہ میں کتنی مرتبہ سفر کر کے گیا, بغداد میں کتنی مرتبہ سفر کر کے گیا. دس دس دن میں 25,000 حدیثیں یاد کر لیتے تھے. ان کے ایک ساتھی فرماتے ہیں کہ ہم لوگ سلیمان ابن حرب رحمہ اللہ تعالی کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور ان سے حدیث پڑھ رہے تھے, حدیث پڑھ رہے تھے. سلیمان ابن حرب رحمہ اللہ تعالی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ان اساتذہ میں سے ہیں جن سے امام بخاری بکثرت بخاری شریف میں روایت لیتے ہیں. تو سلیمان ابن حرب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو کہا میری نظر ایک نو عمر لڑکے پہ پڑ گئی جو یوں ہی بیٹھا ہوا تھا. تو میں نے جب تھوڑا وقفہ ہوا اور استاد ذرا کسی کام میں پڑ گئے تو میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ وہ یوں ہی بیٹھا ہوا ہے. اس لیے کہ حدیث سب لکھتے تھے, استاد لکھواتا تھا اور حدیث لکھتے تھے, کہا کہ وہ یوں ہی بیٹھا ہوا ہے. یعنی دل میں ایک فکر پیدا ہوتی تھی, خیر خواہی کا دور تھا کہ اس بیچارے کا وقت ضائع ہو رہا ہے. تو کہا کہ میرے ساتھی نے مجھے کہا کہ یہ محمد ابن اسماعیل ہے, بخارا سے آئے ہوئے ہیں, اور ان کا معمول یہ ہوتا ہے کہ کسی محدث کے پاس جاتے ہیں تو بیٹھ کر سن لیتے ہیں, پھر بخارا جا کر کے ان حدیثوں کو لکھ لیتے ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ مجلس میں ان کو یاد ہی ہو جاتی ہے, پھر یہ بخارا جا کر کے لکھتے ہیں, تبھی یہ نہیں لکھیں گے. اتنا قوی حافظہ اللہ نے ان کو دیا, یعنی پیدا ہی اس کام کے لیے کیا تھا. تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے بڑی محنت سے یہ کتاب لکھی, اور اتنا ہی نہیں کیا کہ امت تک یہ حدیث کا ذخیرہ پہنچایا, نہیں, آپ کا مقصد تو یہ تھا لیکن اتنا ہی نہیں کہ امت تک یہ ذخیرہ پہنچایا, نہیں, امت تک ذخیرہ بھی پہنچایا, احقاق حق اور ابطال باطل کا کام بھی کیا, اور فقہی مسائل کا استنباط بھی کیا, اور قرآن مجید کی خدمت بھی کی. جگہ جگہ پر قرآن مجید کی آیات لاتے ہیں. یہاں پر بھی حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی سب سے اخیری ترجمۃ الباب کو شروع کرتے ہیں قرآن مجید کی آیت سے, باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ. اور یہ جو آخری کتاب ہے بخاری شریف کی, یہ بخاری شریف کی پوری کتاب کئی کتابوں پر مشتمل ہے, یہ آخری کتاب جو ہے کتاب الرد علی الجہمیت وغیرہم التوحید, یہ ہماری ہندوستانی نسخوں میں ہے, کتاب الرد علی الجہمیت وغیرہم التوحید. اور دوسرا نسخہ ہے کتاب رد الجہمیت وغیرہم, اور تیسرا نسخہ ہے کتاب التوحید والرد علی الجہمیت. شارحین فرماتے ہیں کہ یہ آخری کتاب ہے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ یہ آخری کتاب نہیں, آخری کتاب اس سے پہلے والی ہے, کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ, اور یہ اس کا تتمہ ہے. یہ جو آخری کتاب ہے اس میں حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے باطل نظریات کی تردید کی ہے, اور اس کتاب میں, کتاب التفسیر کو چھوڑ کر, اس کتاب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جتنی قرآنی آیات کا تراجم ابواب میں ذکر کیا ہے اتنا کسی اور کتاب میں ذکر نہیں کیا ہے. باب قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایم ما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى. آگے باب قول اللہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا. اسی طرح اخیر تک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب قول اللہ السلام المؤمن, باب قول اللہ وهو العزیز الحکیم. تقریباً ہر باب کو قرآن مجید کی آیت سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مزین کر رہے ہیں, آراستہ کر رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے, کیا وجہ ہے اس کی؟ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی تراجم میں جب قرآن مجید کی آیات لاتے ہیں تو کبھی کبھی وہ آیت دعویٰ ہوتی ہے, دعویٰ ہوتی ہے آیت, قرآن مجید کی آیت دعویٰ اور نیچے حدیث دلیل. کبھی کبھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ترجمۃ الباب میں خود کوئی دعویٰ کرتے ہیں اور لقول اللہ کہہ کر کے دلیل پیش کرتے ہیں. تو قرآن مجید کی آیت کبھی دعویٰ ہوتی ہے کبھی دلیل, اور کبھی کبھی نہ دعویٰ نہ دلیل کسی ادنا ملابست اور ادنا مناسبت کی وجہ سے ذکر کر دیتے ہیں تاکہ یہ حدیث شریف کی کتاب جو ہے اس میں قرآنی آیات کی برکات بھی شامل ہوں. لیکن کتاب التوحید میں ایسا نہیں ہے, بار بار قرآن مجید کی آیات لا رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بنیادی طور پر کتاب التوحید میں اعتقادیات کو بیان فرما رہے ہیں. حق تعالی شانہ کی ذات کی توحید کو ثابت کر رہے ہیں, اور اس کے بعد حق تعالی شانہ کے لیے صفات کا اثبات کر رہے ہیں. ان دونوں کا تعلق عقیدے سے ہے, اور عقیدہ ضمنی دلیل سے ثابت نہیں ہوتا, وہ قطعی دلیل سے ثابت ہوتا ہے. اس لیے جو صفات کے منکرین تھے ان کے رد پر بہت زور خرچ کیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے. اور صفات کا تعلق عقیدے سے ہے, اور عقیدہ خبر واحد سے ضمنی دلیل سے ثابت نہیں ہو سکتا. اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دو طرح سے کام لیا, ایک تو ہر باب کے نیچے قرآن مجید کی آیت کو لائے. تو قرآن مجید کی آیت کو لائے تو قطعی دلیل ہو گئی صفات کے اثبات کے لیے, اور اس کے نیچے پھر خبر واحد لائے, ایسی خبر واحد جس سے ایک مخصوص صفت ثابت ہو رہی ہے. تو ہر باب کے نیچے ایک حدیث, دو حدیثیں, تین حدیثیں, چار حدیثیں لا رہے ہیں. تو حدیثیں جو آ رہی ہیں وہ اکثر خبر واحد ہیں, ان سے عقیدے کا اثبات نہیں ہوتا. لیکن ہر خبر میں, ہر حدیث میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صفت کا ذکر لا رہے ہیں, یعنی ایسی حدیث لا رہے ہیں جس میں صفت کا ذکر ہے. تو تواتر قدر مشترک کے طور پر یہ بھی دلیل قطعی ہو گئی. تو ساری حدیثوں کو جب سامنے رکھتے ہیں, ساری خبر واحد کو, ان میں سے ہر ایک کے اندر چونکہ اس بات صفت ہے تو قدر مشترک کے اعتبار سے تواتر نفس صفت کا اس بات ثابت ہو گیا. تو اس اعتبار سے یہ بھی دلیل قطعی ہو گئی, اور قرآن مجید بھی دلیل قطعی ہو گئی. تو دو دلیل قطعی سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہر صفت کا اثبات فرما رہے ہیں. ایک بہت بڑے محدث حضرت سلام ابن ابی متی رحمہ اللہ تعالی، ابن ابی حاتم رحمہ اللہ تعالی نے ایک کتاب لکھی ہے، کتاب الرد علی الجہمیہ، انہوں نے بھی ایک کتاب لکھی ہے، اس میں انہوں نے سلام ابن ابی متی رحمہ اللہ تعالی کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ وہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں یہ منکرین نے صفات باری تعالی کا ذکر آ گیا تو انہوں نے یہ کہا، کہ جو صفت اللہ تعالی شانہ کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی بھی حدیث میں وارد ہے وہ قرآن میں ضرور ملے گی، یعنی وہ یہ کہنا یہ چاہتے تھے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فنا حدیث میں اللہ تعالی شانہ کی فنا صفت ثابت ہو رہی ہے مگر وہ خبر واحد ہے لہذا ظنی ہم نہیں مانتے. انہوں نے کہا کہ حدیثوں کے اندر جتنی صفات اللہ تعالی شانہ کی مذکور ہے وہ ساری صفات قرآن میں موجود ہے اور قرآن قطعی ہے. اور عصر کی نماز کے بعد یہ مجلس شروع ہوئی تھی، عصر کی نماز کے بعد انہوں نے قرآن مجید کی ان آیات کو تلاوت کرنا شروع کیا جن میں اللہ تعالی شانہ کی صفات کا ذکر ہے، تو مغرب کی اذان تک وہ آیات کو پڑھتے چلے گئے. تو حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے اس آخری ترجمے کو بھی قرآن مجید کی آیت سے شروع کیا، باب القول اللہ ونضع الموازین القسط وان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن. اور اس میں بھی ایک غلط نظریے کی تردید ہے، اور وہ نظریہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اعمال کو تولا نہیں جائے گا، میزان جیسی کوئی چیز نہیں ہے، ترازو جیسی کوئی چیز نہیں ہے، سکیل جیسی کوئی چیز نہیں ہے. قیامت کے دن ہوگا کیا؟ بندے کو اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، اللہ علیم و خبیر ہے، اللہ خود ہی انصاف کے ساتھ کہہ دے گا کہ تو جنتی ہے اور تو جہنمی ہے. یہ اعمال کو تولا نہیں جائے گا، یہ نہیں ہوگا کہ میزان ہوگی، اس کے دو ترازو ہوں گے، ایک پلڑے میں اچھے اعمال رکھے جائیں گے، دوسرے پلڑے میں برے اعمال رکھے جائیں گے، اور پھر دیکھا جائے گا کہ کون سا پلڑا جھکتا ہے اور اس کے مطابق فیصلہ ہوگا. کہ یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں، وہ علیم و خبیر ذات ہے، وہ علیم بذات صدور ذات ہے، انہیں یہ کرنے کی کیا ضرورت ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ عمل جو ہے، عمل یہ انٹینجیبل ہے، آراز ہے، اور آراز اس کو کہتے ہیں جو گرفت میں نہیں آتے، آراز یہ محسوسات میں سے نہیں ہے، انٹینجیبل چیز. عرض کس کو کہتے ہیں؟ جو قائم بالغیر ہو. جیسے یہ میرا کرتا ہے، تو کرتے کا ایک حصہ تو کپڑا ہے، کپڑا، یہ کپڑا جوہر ہے، اور اس کے اوپر جو سفید رنگ ہے یہ عرض ہے. جب تک کپڑا ہے اس وقت تک سفید رنگ ہے، کپڑا نہیں تو سفید رنگ بھی نہیں. تو کپڑے کو تو آپ پکڑ سکتے ہیں، سفید رنگ کو نہیں پکڑ سکتے. اور جو چیز آپ کی پکڑ میں نہیں آتی اسے آپ ترازو میں کیسے رکھیں گے؟ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ عمل جو ہے وہ قائم بالذات نہیں، قائم بالغیر ہے. جب تک میں بول رہا ہوں اس وقت تک حدیث پڑھانے کا عمل ہے. اب جلسہ ختم ہو جائے گا تو میرا حدیث پڑھانا اگر آپ اسے پکڑنے کی کوشش کریں، ترازو میں رکھنے کی کوشش کریں، تو یہ ممکن نہیں ہے، کیسے ہوگا؟ تو معتزلہ اور جہمیہ کی ایک جماعت کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی، اور انہوں نے انکار کر دیا کہ قیامت کے دن اعمال تولے نہیں جائیں گے، قیامت کے دن میزان ویزان کچھ نہیں ہوگا. تو ان سے پھر پوچھا گیا کہ بھئی قرآن میں آیات ہیں، اس کا کیا؟ والوزن یومئذ الحق، قیامت کے دن وزن برحق ہے. ونضع الموازین القسط، ہم موازین کو رکھیں گے انصاف کے لیے قیامت کے دن. تو انہوں نے کہا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی شانہ عدل و انصاف سے کام لیں گے، جسے ترازو سے عدل و انصاف کا کام کیا جاتا ہے. تو کہ اللہ میزان رکھیں گے اور میزان میں اعمال کو تولیں گے، یہ نہیں، اقامت عدل کا معاملہ کریں گے، اقامت عدل کریں گے. تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ان پر رد فرمایا. اور رد فرماتے ہوئے قرآن مجید کی اس آیت کو پیش کیا، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، ہم رکھیں گے موازین کو انصاف کے لیے قیامت کے دن، اور موازین کو رکھیں گے تو یہ مجازی معنی میں نہیں ہے، بلکہ آگے کیا فرماتے ہیں، وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَبْلَهُمْ يُوزَن، یہ حقیقی معنی میں ہے کہ ہم قیامت کے دن موازین کو رکھیں گے اور اعمال اور اقوال کو تولا جائے گا، بنو آدم کے اعمال اور اقوال کو تولا جائے گا. بس میرے بھائیو، یہ ایک فکر کرنے کی چیز ہے کہ ہمارے اعمال کو قیامت کے دن تولا جائے گا، اچھے اعمال بھی برے اعمال بھی، اچھے اعمال بھی اور برے اعمال بھی، اچھے اعمال بھی تولے جائیں گے برے اعمال بھی تولے جائیں گے. اچھے اعمال والا پلڑا جھک جائے گا تو انشاءاللہ جنت ہے، برے اعمال والا پلڑا جھک گیا، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، پھر جہنم ہے. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ. اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم برے اعمال سے بچیں تاکہ بائیں طرف والا پلڑا ہلکا رہے، اور اچھے اعمال کو کریں تاکہ دائیں طرف والا پلڑا بھاری رہے. اللہ مجھے آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اور پہلی حدیث اور آخری حدیث بدایت اور نہایت میں ایک بہت ہی حسین مناسبت ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ شروع کر رہے ہیں حدیث انما الاعمال بالنیات سے، اس حدیث کا تعلق نیت سے ہے، اور بخاری شریف کا اختتام فرما رہے ہیں کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان. میزان میں اعمال کو تولے جانے والی حدیث سے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کا عمل جو ہوتا ہے، عمل اس کی ایک ابتدا ہے اور اس کی ایک انتہا ہے، ایک مبدا ہے اور ایک منتہا ہے. ہر عمل کا، ہر عمل کا ایک مبدا اور ہر عمل کا منتہا. مبدا نیت ہے. آپ نیت کریں گے کہ مجھے ڈاکٹر بننا ہے تب جا کر کے آپ ڈاکٹر بن سکیں گے. ہاں، نیت کرنے کے بعد بھی فیل ہو سکتا ہے، لیکن جتنے لوگ ڈاکٹر بن گئے ان میں سے کوئی ڈاکٹر یہ نہیں کہے گا کہ میں ڈاکٹر بن گیا بغیر نیت کے، میں نے نیت کی ہی نہیں تھی کہ مجھے ڈاکٹر بننا ہے. ہر عمل کا مبدا، ہر عمل شروع ہوتا ہے نیت سے. دسترخوان پر آپ بیٹھ کر کھانا کب کھائیں گے؟ جب آپ ارادہ کریں گے، نیت کریں گے کہ مجھے کھانا کھانا ہے. ہر عمل کا مبدا نیت ہے. نیت کریں گے، نیت کے بعد عمل کریں گے، اور عمل کے بعد ہر عمل کا منتہا اس کا نتیجہ ہے، اس کا نتیجہ. ہم نے نیت کی کہ دوا کھائیں گے، تو پہلے نیت، پھر دوا کھانے کا عمل، اور پھر اس کا نتیجہ کہ سر کا درد چلا گیا، یہ اس کا نتیجہ. تو ہر عمل کا ایک مبدا ہے، ایک منتہا ہے. مبدا نیت ہے، منتہا اس کا ثمرہ اور اس کا نتیجہ کہ اس عمل کا فائدہ کیا ہوا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف کو شروع کیا عمل کے مبدا سے، مبدا سے شروع کیا، نیت سے. اور عمل جب وجود میں آتا ہے تو اس کا نتیجہ اچھا نکلا یا برا نکلا اس کے لیے اسسمنٹ کرنا پڑے گا. آدمی سوچتا ہے کہ میرا درد سر چلا گیا یا نہیں، تو کہ ہاں دوا کا فائدہ ہوا. سوچتا ہے کہ درد سر چلا گیا یا نہیں، کہ نہیں چلا گیا، نہیں دوا کا فائدہ نہیں، نتیجہ اچھا نہیں نکلا. یہ جو سوچنا ہے یہی وزن کرنا ہے، یہ اسسمنٹ. تو ہمارے جتنے اعمال ہیں، سب سے پہلے تو ہم نیت کرتے ہیں، نیت کے بعد اعمال وجود میں آتے ہیں. اور اعمال کی دو قسمیں ہیں، اعمال صالحہ اور اعمال سیئہ. تو نیت، نیت کے بعد اعمال، اعمال کے بعد ان کا نتیجہ. اب نتیجہ اچھا ہے یا برا اس کے لیے تولنا پڑے گا کہ اعمال سیئہ زیادہ ہیں یا اعمال صالحہ زیادہ ہیں. اگر اعمال صالحہ زیادہ ہیں تو نتیجہ جنت، اعمال سیئہ زیادہ ہیں تو ان کا نتیجہ جہنم. اگر اعمال حسنہ زیادہ ہے اعمال صالحہ اور کوالٹی بھی بہت اعلیٰ، ان کی کوالٹی بہت اعلیٰ اتباع سنت اور اخلاص نیت کی وجہ سے، تو پھر جنت بھی اعلیٰ. اور اگر کوالٹی ایوریج درجے کی ہے تو جنت بھی ایوریج درجے کی ملے گی. دیکھو یہ نتیجے کا پتہ چلتا ہے وزن سے، وزن کے بغیر نتیجہ معلوم نہیں ہوگا. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اول کتاب میں اعمال کے مبدا کا ذکر کیا اور آخری کتاب میں اعمال کے منتہا کا ذکر کیا، اور ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ دیکھو اعمال کا نتیجہ ظاہر ہونے والا ہے. یوم تبل السرائر فما له من قوت ولا ناصر، ایک دن آنے والا ہے، ایک دن آنے والا ہے. دنیا میں تم اپنی بزرگی کے پردے میں اپنی برائیوں کو چھپا سکتے ہو، تم خیر خواہی اور ہمدردی اور دوستی کے پردے میں اپنے نفاق کو چھپا سکتے ہو دنیا میں، لیکن قیامت کا دن آنے والا ہے، وہاں کوئی چیز نہیں چھپے گی. یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، کیا آگے بھیجا تھا کیا نہیں بھیجا تھا سب پتا چلے گا وہاں. مَالِ هَذَا الْكِتَابِ، اس کتاب کو کیا ہو گیا؟ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، چھوٹی بڑی ہر چیز کو اس نے محفوظ کر رکھا ہے. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جتنے اعمال انہوں نے کیے ہوں گے سب وہاں اب موجود ہوں گے. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سو، خیر اور سو، برائی، خیر اور برائی کے جتنے بھی اعمال ہیں وہ سارے کے سارے جب انسان اپنے سامنے دیکھے گا، تود لو ان بینہ وبینہ امدا بعیدا، تو وہ کہے گا کہ کاش کہ میرے اور اس دن کے درمیان بہت لمبا فاصلہ ہوتا تاکہ مجھے جہنم میں جانا نہ پڑتا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ نیت، نیت جیسی نیت ویسا عمل وجود میں آئے گا. اعمال کا مبدا نیت ہے، اگر برے اعمال کی نیت کرو گے تو برا عمل وجود میں آئے گا، اگر فلم دیکھنے کی نیت کرو گے تو فلم دیکھنے کا عمل وجود میں آئے گا، زینا کی نیت کرو گے تو زینا کا عمل وجود میں آئے گا، اور جب یہ برے اعمال وجود میں آئیں گے تو پھر نتیجہ بھی اس کا برا ہوگا، اس لیے کہ بائیں طرف والا پلڑا جھک جائے گا. اور نیت اگر اچھی کریں گے، تہجد پڑھنے کی نیت کریں گے تو تہجد وجود میں آئے گی، اگر نماز پڑھنے کی نیت کریں گے نماز وجود میں آئے گی، تلاوت کی نیت کی تلاوت وجود میں آئے گی. جب تلاوت وجود میں آئے گی تو جب وزن کیے جائیں گے اعمال تو فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشت راضیہ، تو نتیجہ پھر جنت نکلے گا. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بالکل شروع میں، بالکل شروع میں عمل کے مبدے کو ذکر کر رہے ہیں، اخیر میں عمل کے منتہا کو ذکر کر رہے ہیں، اور بیچ میں ان اچھے اچھے اعمال کا ذکر کر رہے ہیں جن کا نتیجہ اعلیٰ، اور اشارہ یہ کر رہے ہیں کہ تمہاری زندگی میں جب بھی دو کام کرنے کا موقع آئے تو نیت ان اعمال کی کرنا، اس کے خلاف کی مت کرنا، اس لیے کہ اگر اس کے خلاف کی جو نیت کی تو نتیجہ برا ہوگا، اور ان اعمال کی نیت کی تو نتیجہ اچھا ہوگا. یہ مناسبت ہے شروع اور آخر میں. اور یہ آخری حدیث جو ہے، آخری حدیث، اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باطل فرقے کا رد اس طرح فرما رہے ہیں کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، دو جملے ہیں وہ ایسے ہیں کہ میزان میں بھاری ہوں گے. تو ان دو جملوں کو میزان میں تولا جائے گا تب ہی تو بھاری ہوں گے، اگر تولے نہ جاتے ان دو جملوں کو تو بھاری کیسے ہوتا؟ تو معلوم ہوا کہ اعمال کو تولا جائے گا. اب سوال یہ ہے کہ دو جملے، رحمان تعالی کو محبوب بھی بہت زیادہ اور میزان میں بھاری بھی بہت زیادہ، لیکن ہے زبان پر ہلکے پھلکے، یہ عجیب بات ہے کہ قاعدہ تو یہ ہے کہ العطایا علی متن البلایا، مشقت زیادہ تو اجر بھی زیادہ، مشقت کم تو اجر بھی کم، اور یہاں الٹا معاملہ ہے کہ مشقت بالکل کم، خفیفتان علی اللسان، زبان پر ہلکے پھلکے، چھوٹا بچہ بھی پڑھ سکتا ہے ہلکے پھلکے، لیکن رحمان نے تعالیٰ کو بہت محبوب اور میزان میں بہت بھاری، کیا وجہ ہے اس کی؟ تو وجہ اس کی یہ ہے کہ ان دو جملوں میں حق تعالی شانہ کی الوہیت کے مقامات ہیں. بس اسی پر میں اپنی بات کو ختم کروں گا، اسے ذرا غور سے سنیں. ان دو جملوں میں مقامات الوہیت ہیں، پر مقامات الوہیت چار ہیں. سب سے پہلا مقام مقام تنزیہ، دوسرا مقام مقام تنویح، تیسرا مقام مقام تمجید، اور چوتھا مقام مقام توحید. سب سے پہلا مقام الوہیت کا مقام تنزیہ ہے، جس کو آپ معبود قبول کرنا چاہتے ہیں کہ یہ معبود ہے، تو سب سے پہلی چیز یہ دیکھنی پڑے گی کہ یہ ہر عیب سے پاک ہے یا نہیں. کمالات اس میں کتنے ہیں وہ تو بعد میں دیکھیں گے، اس لیے کہ پہلے آپ نے دیکھا کہ بہت کمالات ہیں اور بعد میں پتا چلا کہ یہ نقص ہے، تو ایسے معبود کی کیا. سب سے پہلی چیز تنزیہ، کہ تمام عیوب سے پاک ہے یا نہیں. جب اس میں پاس ہو جائے تو دوسری چیز چیک کرو، مقام الوہیت کا دوسرا مقام مقام تنویح، کہ یہ تمام کمالات کا سرچشمہ ہے یا نہیں. ہر عیب سے پاک اور تمام کمالات کا سرچشمہ. اگر کوئی یہ کہے کہ میرے والد کنجوس نہیں ہے، تو یہ کوئی بات نہیں بنی. میرے والد کنجوس نہیں ہے اور پورے گاؤں میں ان جیسا سخی بھی کوئی نہیں ہے، تو پہلا جو جملہ تھا وہ تنزیہ کا، اور دوسرا جملہ کمال کو ثابت کرنا کہ صرف یہ نہیں کہ کنجوس نہیں ہے، کہ ضرورت پڑی اس وقت خرچ کرتے ہیں، نہیں، ان جیسا کوئی سخی بھی نہیں ہے. الوہیت کا پہلا مقام مقام تنزیہ، کے ہر قسم کے عیب سے اللہ پاک ہے، اور دوسرا مقام مقام تنویح، کہ جتنے کمالات ہیں وہ سارے کے سارے کمالات ان میں موجود ہیں، اور تیسرا مقام مقام تمجید، تمام عیوب سے پاک اور تمام کمالات ان میں ہیں، مگر ایک اور ذات بھی ہے جو تمام عیوب سے پاک ہے اور ان میں تمام کمالات موجود ہیں اور وہ ان سے بڑھ کر ہے. تو پھر یہ الہ کیسے ہوں گے؟ تمام عیوب سے پاک، تمام کمالات کا سر چشمہ، اور جتنے کمالات ان میں ہیں اور جس درجے کے کمالات ان میں ہیں اتنے اور اس درجے کے کمالات کسی میں نہیں. تمام عیوب سے پاک مقام تنزیہ، تمام کمالات کا سر چشمہ، اور تمام کمالات سے متصف مقام تنویح، اور ان جیسا کوئی نہیں کمالات میں، لیس کمثلہ شیء، یہ مقام تمجید. جب مقام تمجید پر بندہ پہنچے گا کہ تمام عیوب سے پاک، ان جیسے کمالات والا کوئی ہے نہیں، یہ تمام کمالات کا سر چشمہ اور ان میں جو چیزیں ہیں وہ کسی اور میں ہے نہیں، تو دل خود بخود پکار اٹھے گا کہ لا الہ الا اللہ، مقام توحید پر خود بخود دل پہنچ جائے گا. مقام تنزیہ کے لیے تسبیح ہے، مقام تنزیہ کے لیے تسبیح ہے. قرآن تسبیح سے بھرا پڑا ہے، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، فسبحان اللہ حین تمسون، سبح اسم ربک الاعلی، سبحان الذی اسرا بعبدہ. مقام تنزیہ کے لیے تسبیح ہے. تسبیح سے انسان یہ اعتراف کرتا ہے کہ میں نے آپ کے مقام تنزیہ کو پہچان لیا ہے. اور مقام تنویح کے لیے تحمید ہے، کہ آپ تمام کمالات کے سر چشمہ ہیں، اس لیے میں آپ کی تعریف کرتا ہوں. قرآن بھرا پڑا ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ، الحمد للہ الذي انزل على عبده الكتاب، الحمد للہ الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. اور مقام تمجید کے لیے، مقام تمجید کے لیے تکبیر ہے، اللہ اکبر، وله الكبرياء في السماوات والارض، اللہ اکبر. اور مقام توحید کے اظہار کے لیے تحلیل لا الہ الا اللہ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو انما هو الہ واحد لا الہ الا اللہ. اسی لیے امام مسلم رحمہ اللہ تعالی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث نقل کی ہے, امام مسلم اور امام ترمذی رحمہم اللہ تعالیٰ دونوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث نقل کی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَأَنْ أَقُولَ یہ بات کہ میں کہوں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر خیر مما طلعت علیہ الشمس, یہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے. ان چار کلمات کو میں اپنی زبان سے بولوں یہ دنیا وما فیہا سے بہتر. کیا وجہ ہے؟ وہی وجہ کہ اس میں مقامات الوہیت ہے. میں مقام الوہیت کا اعتراف کر رہا ہوں, اس کا اعلان کر رہا ہوں. اور حضرت امام بخاری, حضرت امام مسلم رحمہ اللہ تعالی نے اور امام نسائی رحمہ اللہ تعالی نے اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالی نے حضرت سمورہ ابن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے دوسری حدیث نقل کی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ احب الکلام الی اللہ اربعون, چار جملے اللہ کو بہت محبوب ہے, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اس لیے کہ ان میں مقام الوہیت, اس لیے اللہ کو بہت پسند ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس حدیث ایسی حدیث کو لائے ہیں جن میں تین الوہیت کے تین مقامات ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ یہ ہے مقام تنزیہ, وبحمدہ یہ ہے مقام تنویح, اور سبحان اللہ العظیم, اللہ العظیم. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ وبحمدہ ای اسبح اللہ تعالی عن النقائص کلہا مشتملا بالمحامد كلها, اسبح اللہ تعالی عن النقائص كلها یہ ہے تنزیہ, مشتملا بالمحامد كلها یہ ہے تنویح, اور سبحان اللہ العظیم حافظ ابن حجر فرماتے ہیں رحمہ اللہ تعالی اسبح اللہ تعالی عن النقائص كلها على حسب شان عظمته. یہ ہو گیا مقام تمجید. جب یہ تین چیزیں عبارت النص سے ثابت ہو گئی تو اقتضاء النص سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ثابت ہو گیا. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کو لا الہ الا اللہ توحید پر ختم کر رہے ہیں اور اشارہ کر رہے ہیں اس بات کی طرف کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. اب یہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, اللہ تعالیٰ یہ گڈ نیوز ہم سب کو موت کے وقت نصیب فرمائے. اب یہ جو ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل, یہ حاصل کیسے ہوگا؟ تو ربط ہے دونوں میں. کیا ربط ہے؟ کہ آخری حدیث میں مقامات الہیت ہے, الہیہ ہے, اور سب سے پہلی حدیث میں مقامات ابدیت ہے. سب سے پہلی حدیث میں مقامات ابدیت کا ذکر ہے اور آخری حدیث میں مقامات الہیہ کا ذکر ہے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو مقامات ابدیت کو محنت کر کے حاصل کر لے گا وہ اس کتاب کے تمام مندرجات پر عمل کرے گا, اور جب عمل کرے گا تو مقامات الہیہ کی معرفت اسے نصیب ہوگی, اور جب نصیب ہوگی تو خاتمہ ہوگا من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. وہ مقامات ابدیہ کیسے ہیں؟ مقامات ابدیت بندے کے ذمے دو کام ہے, ایک قلب کا کام ہے, ایک قالب کا کام. قلب دل نیت کرتا ہے اور قالب جسم جو ہے وہ عمل کرتا ہے. اور بندے کو یہ کہا گیا ہے کہ جسم کے عمل میں بھی اور دل کے عمل میں بھی نظر صرف اللہ کی طرف ہو, یہ ہے ابدیت, یہ ہے ابدیت, یہ ہے ابدیت. ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین, اعمال جتنے بھی ہیں اللہ کے لیے ہو, التحیات للہ والصلوات والطیبات سب اللہ کے لیے ہو، عمل میں بھی نظر اللہ کی طرف ہو اور نیت میں بھی نظر اللہ کی طرف، نیت بھی اللہ کے لیے ہو اور عمل بھی اللہ کے لیے ہو، اور جس کی توجہ اللہ کی طرف جتنی زیادہ بڑھتی چلی جائے گی اس میں عبدیت اور بڑھتی چلی جائے گی. عبدیت میں نزول ہے اور الوہیت میں عروج ہے. اور ہمیں اللہ نے الہ بن کر دنیا میں نہیں بھیجا ہے، عبد بن کر بھیجا ہے. تو ہمیں عبد بنا کر بھیجا ہے اور عبد بن کر رہنے کے لیے بھیجا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے بن کر رہو، غلام بن کر رہو، یعنی نزول کی کوشش کرو، جتنا نیچے جا سکو اتنا نیچے جاؤ، تو کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے، تیری ہستی کا رنگ و بو نہ رہے، ہوں میں اتنا کمال پیدا کر کہ ہوں تو رہے تو نہ رہے، ہوں تو رہے تو نہ رہے. یعنی تو جتنا نزول کرے گا تیرے دل دماغ میں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی شان اتنی ہی عروج کرے گی. اللہ کا تو عروج ہے ہی، وہ تو کوئی حد نہیں ہے اس کی، لیکن معرفت کے اعتبار سے تو جتنا نزول کی طرف جائے گا اتنا ہی تیرے دل میں اتنی ہی معرفت عروج کی طرف جائے گی. اور اس کا برعکس کہ تیرے دل میں اللہ کی معرفت جتنی بڑھتی چلی جائے گی تیری عبدیت اتنی ہی نزول کی طرف چلی جائے گی، یعنی تو عبدیت میں بڑھتا چلا جائے گا. تو سب سے پہلی حدیث میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ مقام عبدیت کو بیان فرما رہے ہیں کہ اعمال اور نیت، اعمال کا تو مدار ہی نیت پر ہے، تو نیت اگر نیت اللہ کی طرف رہے گی تو عمل بھی اللہ کی طرف رہے گا، اور نیت اور عمل اللہ کی طرف تو اللہ کی مرضی کے مطابق چلے گا اور عبدیت میں بڑھتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا. جب بڑھتا چلا جائے گا تو تیرا دل دماغ جو ہے وہ اللہ تعالی شانہ کی معرفت سے سرشار ہو جائے گا، تو مقامات الوہیت جاگزی ہو جائیں گے دل دماغ میں. اور جب مقامات الوہیت جاگزی ہو جائیں گے تو ہر وقت زبان پر تسبیح ہوگی، ہر وقت زبان پر تحمید ہوگی، ہر وقت زبان پر تکبیر ہوگی، ہر وقت زبان پر تحلیل ہوگی، اور جب زندگی ذکر والی ہوگی تو انشاءاللہ موت بھی ذکر والی ہوگی. من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ کا مصداق ہو جائے گا. وبه قال حدثنا احمد بن اشقاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع نبي زرعة نبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. حضرت ابو هريرة رضي الله تعالى عنه سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلمتان دو جملے، تو یہاں کلمتن بمعنی کلام ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کلمہ طیبہ، تو پورے جو جملے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ دو جملوں کو کلمہ طیبہ کہتے ہیں، تو مجازن کلام کو کلمہ بھی کہا جاتا ہے. تو یہاں مراد یہ کہ دو جملے ایسے ہیں جو رحمان تعالی کو محبوب ہیں، اور جب رحمان تعالی کو محبوب ہیں تو جو شخص بھی ان جملوں کو اپنے اندر اتار لے گا اور اس کا ورد اپنے معمولات میں شامل کر لے گا تو وہ بھی رحمان تعالی کو محبوب ہو جائے گا. ایک تھیلی ہے، اس کے اندر سونے کے سکے ہیں، تو تھیلی محبوب نہیں ہے، محبوب تو سونے کے سکے ہیں، لیکن سونے کے سکے جب اندر ہوتے ہیں تو وہ تھیلی بھی کسی کے ہاتھ میں جانے نہیں دیتا. تو اگر یہ کلمے ہم اندر اتار لیں، زبان کے ذریعے دلوں میں اتار لیں، تو ہم بھی رحمان تعالیٰ کے محبوب ہو جائیں گے. ثقیلتان فی المیزان، میزان میں بہت بھاری ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑے ہلکے، ثقیلتان فی المیزان، میزان میں بہت بھاری. اب سب ارادہ کر لو کہ انشاءاللہ کم سے کم روزانہ 200 مرتبہ ہم ان کلمات کو پڑھیں گے، اور اس وقت میرے ساتھ زور سے ان کلمات کو پڑھ لو، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ تعالی شانہ ہمیں ہمارے لیے آج کے اس درس کو باعث برکت بنائے، اور ان بچیوں نے اور ان کی آپاؤں نے جو محنت کر کے انہیں سیاہ ستہ پڑھائی ہے، اللہ تعالی اس کی برکت سے بھی ہمیں محروم نہ فرمائیں. اور اللہ تعالی شانہ جو بچیاں آج فارغ ہو رہی ہیں انہیں حدیث اور قرآن کے ساتھ مرتے دم تک وابستہ رکھے, اور سلف صالحین اور ہمارے بزرگان دین کے منہج پر مضبوط رکھے, اور ادھر ادھر جا اور مال کی طرف نظر کرنے سے بچائے, مدرسے کی نیک نامی کا ذریعہ بنائے, اور اساتذہ کے لیے اور ماں باپ کے لیے اور ہم سب کے لیے آخرت میں ان کو نجات کا ذریعہ بنائے, اور اللہ تعالی شانہ الخیر اکیڈمی کو ایسے روحانی اور دینی مسرتوں والے مواقع بار بار نصیب فرماوے, اور ہمیں بھی اللہ تعالی شانہ اس میں شرکت کی سعادت نصیب فرماوے. میں اپنی بچیوں سے پرزور اپیل کروں گا کہ بس اوڑھنا بچھونا آپ اسی کو بنائیں. اللہ تعالی شانہ نے یہ دولت آپ کی گود میں ڈال دی ہے, بس اسی کو اوڑھنا بچھونا بنائے. پڑھنا پڑھانا, پیغمبر کے جو وظائف ہوتے ہیں, نبوت کے وظائف, وہ ہے یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. بس آپ کے اساتذہ نے اسی نیت سے آپ کو پڑھایا ہے, اور آپ کے ماں باپ نے بھی اسی لیے آپ کو مدرسے میں بھیجا تھا کہ ہماری بچیاں پڑھیں گی اور پڑھ کر عمل کریں گی, عمل کر کے دوسروں کو پڑھائیں گی, دوسروں تک دین پہنچائیں گی, تو ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے گی. آپ جو ہیں خوب مضبوطی کے ساتھ اپنے آپ کو اس سے وابستہ رکھیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك, يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك علما نافعا, اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم اجعلنا من خدام دينك وعشاقك وعشاق حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من التوابين ومن المتطهرين ومن عبادك الصالحين ومن أوليائك المقربين. اللهم اجعلنا من العلماء الربانيين, اللهم اجعلنا من العلماء الربانيين, اللهم اجعلنا من العلماء الربانيين. يا أرحم الراحمين, يا أرحم الراحمين, يا أرحم الراحمين. رحم کا, کرم کا, یسر و سہولت کا, عفو و عافیت کا, فضل و عنایت کا, حفظ و امان کا معاملہ فرما. ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, ہماری لغزشوں سے درگزر فرما. صراط مستقیم پر چلنے کی, جمنے کی, دوسروں کو چلانے کی, جمانے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین, ہم سے راضی ہو جا, ہم سے راضی ہو جا, ہم سے راضی ہو جا. ہمیں اپنی محبت عطا فرما, اپنی معرفت عطا فرما, اپنا خاص تعلق نصیب فرما. ہمارے قلوب کو ذاکر بنا دے, ہماری زبانوں کو ذکر سے تر و تازہ فرما دے. اے ارحم الراحمین, اپنی محبت عطا فرما, اپنا قرب خاص نصیب فرما, اپنا قرب خاص نصیب فرما, اپنا قرب خاص نصیب فرما. اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین, اپنی نامرضیات سے ہماری حفاظت فرما, گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے. الہ العالمین, گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے, گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے. الہ العالمین, مرنے سے پہلے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرما. اے ارحم الراحمین, آخرت کی فکر نصیب فرما, آخرت کی فکر نصیب فرما, قیامت کے دن کے حساب کی فکر نصیب فرما. اے ارحم الراحمین, نامے اعمال کو اعمال صالحہ سے الہ العالمین بھرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین, اعمال سیئہ سے ہماری حفاظت فرما.
اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین، رحم کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما اے ارحم الراحمین. امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ تیرے برگزیدہ بندے تھے، تو نے انہیں ان کے کام کو بہت مقبولیت عطا فرمائی. الہ العالمین ان کی کتاب بھی الہ العالمین تیری بارگاہ میں بہت مقبول ہے. الہ العالمین تیرے نیک تیرے دوستوں کا اور تیرے ولیوں کا اور بزرگوں کا، الہ العالمین ہمارے بزرگوں کا، الہ العالمین یہ تجربہ ہے کہ اس مقدس کتاب کے اختتام پر جو دعائیں کی جاتی ہیں الہ العالمین تو ان دعاؤں کو قبول کرتا ہے. یا رب الرحیمین تو ہماری سب سے پہلے اخروی حاجتیں پوری فرما، اخروی حاجتیں پوری فرما، اخروی حاجتیں پوری فرما، حسن خاتمہ کا دائمی فیصلہ فرما دے، تیرے عرش کے سائے کے نیچے جگہ کے ملنے کا دائمی فیصلہ فرما دے. الہ العالمین نامہ اعمال کے دائیں ہاتھ میں ملنے کا دائمی فیصلہ فرما دے. الہ العالمین بغیر حساب کے جنت میں داخلے کا دائمی فیصلہ فرما دے. الہ العالمین جنت الفردوس میں انبیاء صدیقین شہداء صالحین کی رفاقت کا دائمی فیصلہ فرما دے، جہنم سے حفاظت کا دائمی فیصلہ فرما دے. الہ العالمین ولایت خاصہ کا دائمی فیصلہ فرما دے. الہ العالمین دین پر استقامت کے ساتھ ثابت قدمی کا دائمی فیصلہ فرما دے. الہ العالمین علم میں برکت کا دائمی فیصلہ فرما دے. الہ العالمین علم پر عمل کا دائمی فیصلہ فرما دے. اے ارحم الراحمین اس کو دوسروں تک پہنچانے والا بننے کا دائمی فیصلہ فرما دے. اے ارحم الراحمین مدد فرما، مدد فرما، دستگیری فرما. الہ العالمین ہم تیرے در کے بھکاری ہیں، الہ العالمین ہم تیرے در کے بھکاری ہیں، ہم تیرے در کے بھکاری ہیں، سوالی ہیں، ہم محتاج ہیں. الہ العالمین، الہ العالمین، الہ العالمین ہماری کشکول میں کوئی چیز نہیں ہے، ہم خالی ہیں. الہ العالمین نہ ہمارے پاس اعمال ہیں، نہ ہمارے پاس ندامت ہے، نہ ہمارے پاس سچی توبہ ہے. الہ العالمین صرف تیری رحمت کا سہارا ہے. الہ العالمین توجہ فرما دے، توجہ فرما دے، نظر کرم فرما دے، نظر کرم فرما دے، مقدر کو بدل دے، مقدر کو بدل دے، ہمارے مقدر کو بدل دے. اگر تو نے میرا مقدر میں بدلا، بتا پھر یہ کامل نظر کس لیے ہے؟ اگر تیرے دیوانے یوں لوٹ جائیں، یہ در کس لیے ہے؟ یہ گھر کس لیے ہے؟ الہ العالمین بہت امیدوں کے ساتھ تیرے گھر میں بیٹھ کر الہ العالمین اس مبارک مقبول کتاب کے اختتام کی برکت کے حصول کو مد نظر رکھتے ہوئے تجھ سے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں. الہ العالمین یہاں طلبہ بھی ہے، یہاں علماء بھی ہے، الہ العالمین سفید رشید سفید ریش بزرگ بھی ہے، الہ العالمین معصوم بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، معذور بھی ہیں، مسافر بھی ہیں. الہ العالمین کوئی نہ کوئی انہیں تیری بارگاہ میں ضرور مقبول ہوگا. الہ العالمین اس کی لاج رکھ کر ہماری دنیاوی اخروی ساری ضرورتیں پوری فرما دے، پوری فرما دے. اے اللہ رسوائی سے بچا لے، رسوائی سے بچا لے دنیاوی اخروی، ہر رسوائی سے بچا لے دنیاوی اخروی، ہر پریشانی، ہر مشقت، ہر سہولت سے بچا لے. الہ العالمین جب تک زندہ رکھے، عافیت کے ساتھ، نیک اعمال کے ساتھ، خدمت دین کے ساتھ، تیری عبادت کے ساتھ، تیری رضا کے ساتھ الہ العالمین زندہ رکھ. الہ العالمین جب وقت آخر آئے، کلمے کے ساتھ، تیری رضا کے ساتھ، سجدے کی حالت میں مدینہ منورہ میں شہادت کی موت نصیب فرما. یا رحم الراحمین آپ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی اور خیر عطا فرما، جن شرور سے پناہ مانگی ان شرور سے پناہ عطا فرما. الہ العالمین آج جن بچیوں کا اختتام ہوا ہے، الہ العالمین انہیں بے انتہا قبول فرما، بے انتہا قبول فرما، بے انتہا قبول فرما. الہ العالمین انہیں برکتوں سے، رحمتوں سے مالا مال فرما، انہیں علم سے، عمل سے آراستہ فرما. الہ العالمین، الہ العالمین انہیں سیدہ عائشہ، سید فاطمہ کے نقش قدم پر چلا دے، انہیں رابعہ مصریہ کے نقش قدم پر چلا دے. یا رب الراحمین انہیں قبول فرما، انہیں قبول فرما، انہیں قبول فرما. الہ العالمین انہیں علم میں اونچا مقام نصیب فرما، عمل میں اونچا مقام نصیب فرما، دور دور تک ان کے ذریعے ہدایت کو عام فرما. یا رب الراحمین، یا رب الراحمین الخیر اکیڈمی اس کے تحت ہونے والے تمام کاموں کو بے انتہا قبول فرما. الہ العالمین اس ادارے کی طرح کے لیے جن اسباب کی ضرورت سے مادی ہو روحانی ہو سب کا غیب سے انتظام فرما. یا رب الرحمن الراحمین، اساتذہ، استانیوں، منتظمین، الہ العالمین، سب کے اتفاق میں برکت پیدا فرما، خلوص میں برکت پیدا فرما، علوم میں برکت پیدا فرما، الہ العالمین ان کو ترقیات سے مارا مال فرما، الہ العالمین مدرسے میں پڑھنے والی تمام طالبات کو قبول فرما، الہ العالمین سب کو قبول فرما، اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین، اس ادارے میں آنے والوں میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرما، اے ارحم الراحمین نظر بد سے اس کی حفاظت فرما، شریروں کے شر سے، حاسدین کے حسد سے، مفسدین کے فساد سے محفوظ فرما، اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین، ہم سب کو بھی، کام کرنے والوں کو بھی عجبہ سے، کبر سے، ریا سے، سمع سے محفوظ فرما، اے ارحم الراحمین، شیطان اور نفس ہمارے اعمال کو بگاڑنے کے لیے ہمارے پیچھے لگے رہتے ہیں، ان کے بقائد سے ہماری حفاظت فرما، اے ارحم الراحمین، جامع مسجد زکریا کو بھی بے انتہا قبول فرما، یہاں ہونے والے تمام کاموں کو خوب قبول فرما، اس کو ہر شر ہر فتنے سے محفوظ فرما، اسے ہدایت کے عام ہونے کا ذریعہ بنا، بولٹن میں، بولٹن کے اطراف میں، پورے لنکاشائر میں، پورے ملک میں، پورے یورپ میں، پوری دنیا میں دین کے جتنے کام ہو رہے ہیں سب کو قبول فرما، اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین، جن جن بھائیوں نے بہنوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، جو ہم سے متوقع ہیں، جن کا ہم پر حق بنتا ہے، جو ہم سے تعلق رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، خصوصاً ہمارے ماں باپ، ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ، ہمارے محبین، محسنین، اہل و عیال، الہ العالمین سبھی کے تمام جائز مقاصد کو پورا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مصیبت زدہ کو عافیت عطا فرما، اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، مرحومین کی بھی مغفرت فرما، اور اے ارحم الراحمین، عالم اسلام کے حال پر رحم فرما، اور اے ارحم الراحمین، محض اپنے لطف و کرم سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے توفیق ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک.